صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے لیے نا اوپر والا یو پی ایس سے لے جب جگہ ہے تو وہ ادھر سے اوپر والے یو پی ایس سے اس کے لیے لائٹ لے. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شهادت آمین. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان سے پوچھیں اگر جلدی ہے تو میں انتظار کر لیتا ہوں. آیت نمبر 177 تک ہم نے پڑھ لیا تھا, آج اگلی آیت سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ولا وہ اور لا دونوں ہی ہماری زبان کے کلمات. ولا يحسبن, يحسبن کے آغاز میں ولا يحسبن, یہ تو فعل مضارع کی علامت, کلمے کے آخر پہ نون لگا ہے, یہ نون ثقیلہ ہے, اس کے اوپر شد. ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے اندر اس طرح نون ثقیلہ آ رہے یا کلمے کے شروع میں لام لازم لگ جائے یا کلمے کے شروع میں الگ کلمہ قد لکھا جائے, قد افلح المؤمنون, یا لام لازم ہو جس کے معنی بھی ایسی ہوتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ لام آ جائے، یا کلمے کے شروع میں انا آ جائے، یا کلمے کے شروع میں انا آ جائے، یا کلمے کا آغاز کلمہ انما سے ہو رہا ہو، یہ سارے ہی کلمات تاکید کے لیے ہوتے ہیں، زور دینے کے لیے ہوتے ہیں، بے شک کے معنی میں ہوتے ہیں. انما کا کلمہ سب سے زیادہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح کلمے کے اندر یہ جو نون سکیلہ آ جاتا ہے یہ بھی سب سے زیادہ زور دینے کے لیے ہی آتا ہے. باقی کلمہ حساب ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، حساب لگانا، جاننا. لا یحسبن، ہرگز 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 کوئی یہ حساب نہ لگائے، کوئی یہ نہ سوچے، کوئی یہ خیال نہ کرے، کوئی یہ گمان نہ کرے. الذین کافروا، الذین جو سب اشخاص، کافروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمان کے بدلے میں دوسری روش کو اپنایا ہے، وہ دل میں ذرا یہ خیال نہ لے کر آئیں. لا یحسبن الذین کفروا انما، ابھی میں ہم نے پڑھا ہے انا ہو یا انا ہو، انما کے کیا معنی ہوں گے؟ بے شک. ایسا ہی اس کے اوپر یقین رکھ کے یہ نہ سوچنا شروع کر دیں انما نملی لہم، انما بے شک ہم نے نملی. یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن بلیغ ادب میں ہے، عام طور پہ عمل کا کلمہ ہم استعمال نہیں کرتے، عمل اور امید کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کلمہ عربی مبین میں دو معنی میں آتا ہے، بلکہ دو معنی میں تو قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے. یہ کلمہ تو وسیع ہے تو کیوں نہ اسے ڈکشنری سے نکال کر دیکھ لیا جائے کہ اس کے معنی کیا ہیں. دیکھیے، الف، میم اور لام یہاں سے نکالیے. یہ کلمہ، بلکہ وقت بچانے کے لیے آپ اس طرح کریں، میم لام یہ سے نکال لیں، میم لام اور یہ سے. میم لام اور یا چھٹی ہے، جی پڑھا ہوا، پڑھیے آگے. جس جس کا کلمہ نکلا ہے وہ بولے ضرور. مہلت، کچھ دیر، دیر تک نفع اٹھانا کسی چیز سے بھی، یہ بھی مہلت کے معنوں میں آتا ہے.
لمبا پڑا ہوا،
لمبا پڑا ہوا،
لمبا پڑا ہوا،
لمبا
سال. اگر الف میم لام سے ہم دیکھتے ہیں تو عمل یا ملو ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں امید رکھنا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو کلمہ ہم نے ابھی نکالا ہے، مہلت دینا، ڈھیل دے دینا، اس کے ساتھ آپ نے چھوٹا سا کلمہ لکھا پڑا ہوگا زواد لکھا ہوگا، ضربا یضربو، یہ اس کی نشانی ہے. گویا جب اس کا ماضی اور مضارع بنائیں گے تو کلمہ ضربا یضربو کے وزن پر اس کو لے کر آئیں گے. املا یملی، ضربا یضربو، املا یملی. اسی طرح یہ کلمہ یہاں پہ آ گیا ہے، نملی یملی، وہ مہلت دیتا ہے یا دے گا، اور نملی ہم مہلت دیتے ہیں یا دیں گے. انما نملی لہم، ہم جو مہلت دیتے ہیں یا دیں گے لہم ان کے لیے، خیرن، وہ بہتر. لی انفسہم، لام کے لیے، انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس تو جان کو کہتے ہیں، انفسہم ان کی اپنی جانوں سے، خیرن لی انفسہم ان کی اپنی جانوں کے لیے خیر ہے، بہتر ہے وہ مولد جو ہم ان کو دیتے ہیں. گویا لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیرن لی انفسہم، انما انما بے شک، نملی ہم مہلت دیتے ہیں، لہم لام کے لیے، ان سب کے لیے مہلت دیتے ہیں یا ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، لیزدادو لام کے لیے، کلمے کے آخر پہ واو الف کس بات کی علامت ہے؟ یہ تو جمع کی علامت ہے، واو الف، واو نون، یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہیں. یہ فعل مضارے کی علامت، زیادہ زیادہ کر دینا، یزداد وہ زیادہ کرتا ہے یا کر دے گا، زیادہ ہماری زبان کا کلمہ ہے. یزدادو اسمن، اسم تو بار بار آ رہا ہے جی، کیا مانی ہے اس کے؟ گناہ. اللہ ان کے گناہوں کو تاکہ بڑھا دے، مہلت اس لیے مل رہی. والہم اور ان کے لیے ہے عذابن، یا الف لام نہیں لگایا کہ کوئی خاص عذاب کی بات ہوتی، اسے نکرا کر دیا ہے، عذابن کوئی عذاب. اگر ایک الف لام لگ جاتا تو اس سے مراد کوئی خاص ہی عذاب ہوتا. چونکہ انسان جرائم مختلف طرح کے کرتا ہے اس لیے عذاب بھی، تو اللہ میاں نے ان کے لیے یہ نکرہ لگا کر عذاب کے مختلف اقسام کی طرف اشارہ کیا. عذاب مہین، اہانت کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میم کلمے کے شروع میں لگ جائے تو ہم نے پڑھا تھا یہ والے کے معنی دیتا ہے، اہانت والا، توہین والا، عذاب بھی کیسا؟ توہین والا. دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں اور ان کے اوپر اعراب جو کلمے کے آخر پہ، جس طرح عذاب ان کے اوپر دو پیشے آ گئی ہیں، مہین ان کے اوپر بھی دو پیشے آ گئی ہیں، جب اس طرح دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں جن کے اعراب ایک جیسے ہوں، دو پیشے ہیں تو دونوں پر دو پیشے، اگر ایک پیش ہے تو دونوں پر ایک پیش، اگر دو زبرے ہیں تو دونوں پر دو زبرے، اگر ایک زبر ہے تو دونوں پر دو ایک ایک زبر، زیر ہے تو اسی طرح، اگر الف لام لگا ہے تو دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہو، اگر یہ صورتحال ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے، تو دوسرا کلمہ، تو اہانت جو ہے وہ صفت ہے اس عذاب کی، یعنی اس عذاب کی صفت یہ ہے کہ جب وہ عذاب ملے گا تو اس کے اندر ان کی توہین ہوگی. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ آئیے اس کو پھر پڑھتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب محین. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، اپنی جانوں کے لیے بہتر نہ سمجھیں، خیر نہ سمجھیں. لا یحسبن، ہرگز اس کو خیر نہ جانیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں، کیا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لے، گناہ کا بوجھ اپنے اوپر پوری طرح لاد لے. پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، جو اللہ کے باغی ہیں، جو مسلمانوں پر، اللہ والوں پر ظلم، زیادتی، جبر، استبداد کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو دھونس اور دھاندلی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو پھر وہ کیوں طاقت میں ہے؟ یہ پیچھے تو آپ نے پڑھا تھا اللہ ان کے ساتھ. تو انسان حیران ہو جاتا ہے، اور یہ بات دل کو کچوکے لگاتی ہے. دو باتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، ایک بات یہ پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے بھی کہ نہیں، میں اس لیے پیچھے رہ گیا ہوں. پتہ نہیں ان کو جو اتنی اللہ تائید کرتے جا رہے ہیں، ان کے ہر ظلم اور ان کے ہر زیادتی کے بعد وہ اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا عمل ٹھیک نہ ہو. جس طرح غزوہ احد میں یہاں پر جس جگہ کی یہ بات ہو رہی ہے، اللہ والوں کو سخت مصیبت آن پڑی ہے، فتح کے بعد اسی جگہ پہ شکست ہو گئی. ستر لاشیں تڑپ رہے ہیں، محمد رسول اللہ زخم زخم. اور پھر یہ خبر بھی مشہور ہو چکی ہے کہ محمد رسول اللہ شاید شہید ہو گئے. کچھ اس حوالے سے بھی حوصلہ ہار چکے ہیں کہ اگر رسول اللہ نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں. اور کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اگر تائید اللہ کی ہمارے پیچھے ہوتی تو آج یہ شکست کیوں کر. بالکل اسی طرح جس طرح کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ چودھری، یہ وڈیرا، یہ خاقان، یہ علاقے کا ایم این اے، ایم پی اے، یہ پٹواری، یہ چھوٹے سے سکیل کا آدمی، اس کے تو بچے ایچ ایس این پڑھ رہے ہیں. میں اپنی نیکی اور حلال اور حرام کے چکر میں پڑا ہوں، میرے بچے تو کارپوریشن سکولوں میں بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہے. یہ بات آگے بڑھتی ہے تو ایمان متزلزل کر جاتی ہے. پتہ نہیں یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، جس پہ میں ایمان لے آیا. یہ اندر ایک شدید لڑائی ہوتی ہے. اللہ جل شانہ اس موقع کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جن کو یہ مہلت اللہ دے رہا ہے، جن کو اللہ یہ ڈھیل دے رہا ہے، مت سمجھنا کہ اللہ ان پہ خوش ہے. اللہ تو ان کو یہ مواقع فراہم کر رہا ہے کہ جنہوں نے جن کو آزاد مرضی کے ساتھ ایمان کو قبول کرنے کی اللہ نے دعوت دی تھی انہوں نے اللہ کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، مومنین کے ساتھ ظلم زیادتی اور جبر استبداد کا رویہ اختیار کر چکے ہیں، تو انہوں نے جیتے جاگتے سوچتے سمجھتے ہوئے یہ بات کہی ہے، تو اب ان کی سزا سخت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ ڈھیل دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ پھر اللہ انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں، انہیں اس کے اندر مزہ آنے لگتا۔ ظالم ظلم کر کے بڑا مزہ لیتا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پیچھے تائید ہے اللہ کی، میں یہ جگہ اس جگہ پہ جنگ جیت گیا ہوں اور یہ اللہ والا ہار گیا ہے، اگر یہ اللہ والا کے پیچھے اللہ کی تائید ہوتی تو آج جنگ جیت جاتا۔ اللہ فرما رہے میں تو اس کے گناہوں کو زیادہ کرنے کا اسے موقع دے رہا ہوں۔ اے مومن تو ذرا دل ہلکا نہ کر، دیکھ یہ پوری زندگی جس میں ہم نے کسی کو مال، کسی کو طاقت، کسی کو صلاحیت، کسی کو یہ جو چیزیں عطا کر دی ہیں یہ ہماری عطا ہیں، ہم نے عطا کی ہیں، یہ ساری کی ساری امتحان ہیں، جو ان چیزوں کو ہمارے کہنے کے مطابق استعمال کر دے گا کامیاب وہ ہے۔ کسی کو ہم دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے ہم چھین کر آزماتے ہیں، یہ جان بھی چھینتے ہیں، یہ صلاحیتیں بھی چھینتے ہیں، یہ مال بھی چھینتے ہیں، اوقات کی برکتیں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے جس کا مال چھن گیا، جس کی اولاد چھن گئی، جس کے بھائی بند چھن گئے، جن کے سامنے فتح شکست میں بدل گئی، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی عذاب میں گرفتار ہو گئے، پتہ نہیں کوئی گناہ کر بیٹھے۔ ہم دے کر بھی آزماتے ہیں اور چھین کر بھی آزماتے ہیں، جن کو ہم دے رہے ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، جن سے چھن گیا ہے ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور اس جنگ کے اندر جو محمد رسول اللہ کے ارد گرد کھڑے ہو کر اپنی استقامت اور بہادری اور دلیری اور شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ کے دائیں بھی اور بائیں بھی گر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، بازو کٹ کے گر رہے ہیں، زخم ہو رہے ہیں، اور ان کے جسموں کے اندر وہ تیر آ کے کھب رہے اور نیزے چبھ رہے ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے سامنے اپنے جسموں کو دیوار بنا لیا ہے، ہم نے ان کے اس عمل کو قبول کر لیا۔ یہ دنیا تو زندگی اس کے اندر ہم نے لکھ دی ہے، کسی کو 60 سال، 70 سال، 100 سال، بس اتنی دیر رہنا ہے۔ یہ طاقت اور یہ مجبوری اور مکھوری کی زندگی، یہ 100 سال بس اتنی ختم۔ انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں ان کفار نے اپنے جرائم بڑھا لیے ہوں گے، اور اس زندگی کی طرف پھر یہ بڑھ جائیں گے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ مومن تو اس وقت صبر اور استقامت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے ہاں سے انعام پا رہا ہوگا، اور یہ ہر لمحہ مجھ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، یہ مجھ سے موت طلب کریں گے کہ عذاب کی کیفیت بڑی خطرناک ہے، بڑی ذلت والی ہے، توہین آمیز ہے، اے اللہ ہمیں عذاب، اس عذاب سے بچا لے اور ہمیں موت آ جائے۔ اللہ کہیں گے نہیں، موت اب نہیں آئے گی، ہم نے کہہ دیا مت یا موت، اے موت تو مر جا، اور موت مر چکی ہوگی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، تو ہمیشہ کی زندگی کے اندر عیش کر رہا ہوگا، اور 60-70 سال کی زندگی کے اندر آرام کرنے والے، عیش کرنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے ہمیشہ کی زندگی کے اندر اس عذاب مہین کے اندر تو پکڑا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چودھری وڈیرا خاقان بڑی عیش کر رہے، بڑی قوت ہے ان کے پاس، اور مزے کی بات یہ کہ اس وقت امریکہ کے پاس بھی جو قوت ہے اس کے پیچھے بھی جو مال اور دماغ استعمال کا ہو رہا ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ یہاں سے جن آیات کا آغاز ہو رہا ہے، جن کے اوپر اللہ طنز کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ بھی یہود میں سے تھے، اہل کتاب میں سے۔ اگلی تین چار آیات کے اندر وہ واضح ہوگا کہ وہ جو ظلم اور زیادتی آج کر رہے ہیں، کسی عافیہ کو پکڑ کے وہ سزا دے کر 86 سال کی وہ اپنے آپ کو وقت کا فرعون ثابت کر رہے ہیں، شاید انہیں پتا نہیں کہ وقت کے فرعون کے ساتھ ہوا کیا تھا، کیا ہم نے اس فرعون کو بھی غرق نہیں کر دیا تھا؟ اس کی پوری وہ نسل جس نے اس کا ساتھ دیا تھا ان سمیت نہیں ڈبو دیا تھا؟ یہاں پر یہ بات سب لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ طاقت کا پلڑا بھاری دے کر ان کی طرف رجوع کر لینے والوں، یہ وقت کے فرعون کو ہی سزا نہیں ہوگی، ذلت میں سزا تمہیں بھی ساتھ ہی ہوگی۔ اب میں پاکستانیوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے یہ جملے کہنے لگا ہوں، اللہ کے دین کے غلبے کی اس لڑائی میں 63 سال ہو گئے ہیں، اور 50 کی دہائی سے تو ہمیں الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندوں کو چننے کا موقع اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے کہ آپ اپنے ان نمائندوں کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر اس جمہوری انداز کے اندر ہمارے دین کو غالب کرنے کے لیے قانون سازی کر دو۔ 50 کی دہائی سے لے کر اس وقت تک پاکستان کے لوگوں، باقاعدہ تم نے کن کو چنا ہے؟ اور پکارنے والا سن 1942 سے پکار رہا تھا، بلکہ 40 سے پکار رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے صغیر کے لوگوں، فساق اور فجار سے حکومت کو چھین لو اور اقتدار اہل ایمان کے حوالے کر دو۔ یہ وہ بازگشت تھی جو کربلا کے میدان سے اٹھی تھی، وقت فساق اور فجار سے اقتدار چھین لو اور اقتدار ان کے حوالے کر دو جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ یزیدی قوت بڑی زوردار ہے، پاکستان کے اندر 80% آبادی جو گاؤں میں رہتی ہے، وہ اس نے بھی کہا چودھری وڈیرا خاقان بڑا زوردار ہے، اس کو ووٹ نہ دیا تو ہمارے ساتھ یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہو جائے گا۔ کسی نے ڈر کر اور کسی نے اندر کے ملاپ کی وجہ سے اسی کو ووٹ کیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جس وقت ہمارا یہ والا حصہ بن رہا تھا تو ایک مزدور کام کر رہا تھا، ایسے میں پاس بیٹھا ہوا تو میں نے پوچھا کہ جوان تو کس علاقے کے رہنے والے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہنے لگا میں بھائی پھیرو کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے اسے سوال کر دیا ایک وہاں پہ اللہ والے رہتے تھے. میں کہا ڈاکٹر عبد الخالق کے بھائی پھیرو کے ہو کہ رانا پھول خان کے بھائی پھیرو کے ہو؟ میں نے ڈائریکٹ اس سے سوال دونوں شخصیتوں کے حوالے سے کیا. ایک لمحے کے لیے وہ مزدور خاموش ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ اگر میں کہوں کہ رانا پھول کے بھائی پھیرو کا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائے گا, اور اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر عبد الخالق کے بھائی پھیرو کا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ صبح میرے ڈھور ڈنگر کھل جائیں گے, رات کو میرے ڈھور ڈنگر باقی نہیں رہیں گے, رسا گیر ان کو لے جائے گا. اور شہر کے لوگوں تمہاری صورتحال کیا ہے؟ تم فضا میں سونگتے ہو جیتنے والی پارٹی کون سی ہے؟ تم حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں, تم سنتے ہو کہ اس دفعہ کس پارٹی کے جیتنے کے امکان ہیں, ان امکانات کے تحت اپنے رویے بناتے ہو, طاقتور کا ساتھ دیتے ہو چاہے وہ فاسق اور فاجر ہو, اور اس کے خلاف سفارا ہو جاتے ہو جو تمہاری صفوں کے اندر بہترین انسان. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ عذاب المہین کا کلمہ استعمال ہوا, کوئی عذاب وقت کے فرعون ہی کی بات نہیں ہے, اس کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے, اس جگیردار اور وڈیرے اور خاقان اور ظالم اور جابر کو سزا تو ملنی ہی ملنی ہے. اللہ نے خالی فرعون کو ڈبویا تھا یا ذلیل و رسوا, اور ڈبویا تھا اس کے سارے ساتھیوں کو بھی. تو پاکستان کے سارے لوگوں بتاؤ, ان سب کے ساتھ ذلیل رسوا آپ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ تمہاری بیٹیاں ہیں وہ جو لائنوں میں لگ کے آٹا لیتی ہیں اور انہیں لاٹھیاں پڑتی ہیں, تم ہی وہ لوگ ہو جو ان کے پاس جیب میں پیسے بھی ہیں بازار سے چیز نہیں خرید سکتے, کبھی چینی نہیں, کبھی آٹا نہیں, کبھی تیل نہیں. تم ہی وہ لوگ ہو جن کی اولادوں کے پاس نمبر ہیں اور داخلہ نہیں ہے, ایڈمیشن نہیں ہے. ایک عذاب کی کیفیت سے گزر رہے ہو یا نہیں گزر رہے؟ یہ دو طرح کا عذاب ہے. ایک عذاب تو اللہ مومنوں کو دیتا ہے کہ اس عذاب کا جھٹکا سہ کر واپس پلٹو, لیکن یاد رکھنا اگر اس دنیا کے عذاب کے جھٹکے سہنے کے بعد بھی تم واپس نہیں پلٹو گے تو جب موت مر چکی ہوگی تو یہ توہین آمیز ان کافروں اور فرعونوں کے ساتھ مل کر تمہیں بھی وہی عذاب دیا جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے لمحات, اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت, اپنی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ قدرت ہے اس کے کتنے حصے کو اللہ کے لیے لگا رہے ہیں؟ پاکستان میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم نے قرآن حکیم کے وہ کلمات کہ ہم نے پہلے انبیاء کو بھی, اے رسول تمہیں بھی یہ ایمان اور دین دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ تم اسے قائم کر دو, ہم نے تمہاری زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں, یہ جملہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کہنے لگا ہوں, وہ جمہوریت ہو, میں آغاز اس کلمے سے کر رہا ہوں جو آپ کا بڑا بت ہے, وہ سوشلزم ہو, وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو وہ یا یہ اشتراکی نظام ہو، ان سارے دھیان کے اوپر اس دین کو جو کہ محمد رسول اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے مارے کھا کر غزوہ احد میں کھڑے ہو کر اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر آ کر اس کو غالب کیا تھا، اس کو تم نے غالب کرنا ہے۔ اس مشن کے اوپر آپ نے کوئی کام کیا؟ میرے لیے بڑی آسانی تھی کہ پرانے لوگوں کا کوئی واقعہ سناتا اور آگے چل پڑتا، لیکن یہ قرآن حکیم تو آپ کے لیے نازل ہوا ہے، یہ قصے کہانیوں کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو زندگی کے اندر تبدیلی اور ارتقاء کے لیے آیا تھا، یہ تو تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ سن کر اٹھ کر چلے جائیں اور یہاں سے فیصلہ کیے بغیر اٹھ جائیں اور آپ کی اگلی زندگی اس فیصلے کے مطابق نہ ہو تو اس عذاب مہین سے کوئی بچا سکے گا؟ یہ تو ممکن ہے کہ آپ کی عافیہ کو پکڑ لیا جائے، یہ تو ممکن ہے کہ حفصہ کی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جائے، لیکن اس دین کے غلبے کے لیے میں مرثیہ خوانی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ نے جن پہ یہ حفصہ کی بیٹیاں اور عافیہ ساری قربان ہو سکتی ہیں، حضرت سمیہ کو دو لخت ہوتے دیکھا تھا، حبیب بن عدی کے انگلیاں پھر پنجے سے پھر کوہنیوں سے، پاؤں کی انگلیاں پاؤں پھر گھٹنوں سے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، یہ سب کچھ ہم لگائیں گے لیکن ہماری زندگی کا مقصد تو ہو، ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ نوکری کر کے چار ٹکے کمائیں گے، زندگی بے مقصد ہو گئی؟ تمہاری زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرتے، کیا کتے بلے بھی اپنے بچوں کو نہیں پالتے؟ پھر وہ جو پلنے والے بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہو جائیں پھر ان کو خود شکار کرنا نہیں سکھاتے کہ وہ اپنے رزق کا انتظام کر سکے؟ تو یہی کچھ آپ بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں اور پھر جس طرح آپ نے کمانے کے طریقے سیکھے ان میں سے بھی جو بہترین کمانے کے طریقے، رزق کو اکٹھا کرنے کے طریقے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ شکار کر کے اپنا مال لے کر آ جائیں۔ اس زندگی میں اور اس حیوانی زندگی کے اندر کوئی فرق ہے کہ پھر وہ بڑے ہو جائیں تم ان کی شادیاں کرو اور وہ بچے جنے اور پھر یہ سائیکل اگلا شروع ہو جائے؟ جن اور انسانوں کی زندگی دین کے غلبے کے لیے، اس کا ان سے امتحان ہونا ہے، باقی لوگوں سے اس کا امتحان نہیں ہونا۔ اور اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو کہ چودھریوں کے ہاں تو چھ گاڑیاں اور میرے پاس تو ویگن کے دھکوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے حوالے سے دیکھنا ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، تمہیں حوصلہ ہو جائے گا، اور اعمال کے حوالے سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہیں حوصلہ ہو جائے گا۔ شیخ صاحب جی رحمت اللہ علیہ ایک دن تہران کی مسجد میں گرمیوں کے اندر تپتی ہوئے پتھروں کے اوپر چل رہے تھے، لوگوں نے پوچھا اے دانشور گرمی کے وقت دوپہر کے وقت جبکہ پتھر تپے ہوئے ہیں آپ ان پتھروں کے اوپر چل رہے ہیں کیوں؟ کہنے لگے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ دانشور ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ آئی، یہ کیسے تفسیر پڑھ رہے ہیں یہاں پر چلتے ہوئے؟ کہنے لگے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہاں پہ پاؤں رکھا تو میرا پاؤں جل گیا اور میں رکھ نہیں سکتا تھا، میں نے سمجھا میرے بس میں نہیں، لیکن میں نے اللہ سے صبر اور استقامت مانگی. میں نے پہلے ایڑی لگائی، پھر پنجا لگایا، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس طرح میں لگاتا رہا. پھر اللہ نے میرے اندر یہ قوت بھر دی کہ میں اب پورے اطمینان کے ساتھ چل رہا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ میں شاید اس کا مکلف نہیں رہا، اب میں اس کا مکلف ہو گیا ہوں. میرے اللہ نے صبر کے نتیجے میں مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. ممکن ہے کہ آغاز کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ ہم وڈیروں اور خاقانوں سے اقتدار کو چھیننے کے اہل نہیں ہیں، یہ بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس قوت بڑی ہے، ان کے پاس طاقت بڑی ہے، ان کے پاس فوج بڑی ہے، ان کے پاس پولیس بڑی ہے، ان کے پاس سرکاری محکمے ہیں، ان کے پاس امریکہ کی قوت موجود ہے. لیکن تم صبر و استقامت کے ساتھ اگر چلو گے تو میرا رب تمہیں قوت عطا کر دے گا یا نہیں کر دے گا، اس کے لیے مشکل ہے. ایک دوسری بات بھی یہی سمجھانا چاہتا ہوں اسی شیخ کے حوالے سے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مسجد میں آئے تو جب جانے لگے تو کوئی جوتی چور، لاہور کے جوتی چوروں کی طرح وہاں پر بھی تھے، وہ جوتی چرا کر لے گیا. جب ننگے پاؤں باہر جانے لگے تو دل کو بڑی تکلیف ہوئی. ہیں؟ پاؤں جل رہے ہیں، بیڑا غرق ہو اس کا، کوسنے لگے اور کہا کہ میری قسمت دیکھو، پتہ نہیں اللہ نے لیے مصیبتیں میرے لیے لکھی ہیں. سوچتے ہوئے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی زمین پر گھسڑ کے چل رہا ہے اسی گرمی کے اندر. اسی وقت واپس سجدے میں گر گئے. آدمی رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے پاؤں بھی دیے. میں کوئی بات سمجھا سکا آپ کو؟ مت سمجھیے آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں. کوئی ایک آنکھ چھین لے آپ سے، کوئی ایک ہاتھ چھین لے آپ سے، کوئی وقت آپ کا چھین لے، کوئی دولت آپ کی جو آپ کو پیار ہے وہ چھین لے، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لینا، دل کو حوصلہ ہو جائے. اور اعمال کے حوالے سے چار ٹکرے مار کر کے میں نے بڑا نیکی کا کام کر لیا ہے، میں نے بڑے سجدے کیے ہیں، میں نے بڑے روزے رکھ لیے ہیں، میں نے اس دفعہ زکات بھی پوری نکال دی ہے اور میں اب اللہ والا ہو گیا ہوں، تو اعمال کے حوالے سے اوپر والوں کو دیکھنا. اس لیے میں صحابہ کا بھی تذکرہ کرتا ہوں اور فساق اور فجار کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، تو دونوں کو دیکھ لینا اور اپنی راہ کو اس میں سے نکال لینا. اللہ اکبر. میں پچھلی آیات کا صرف ترجمے کے ساتھ یہاں تک پہنچنے لگا ہوں. اے پیغمبر اسلام، اور آج کے اندر زمانے میں اسی کو پڑھا جائے تو اے وقت کے دائی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری دائی ہوتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر ایک پہ فرض. یہ مخاطب کر کے حوصلے دینے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اے پیغمبر اسلام، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دھوپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، امریکیوں کے ایجنٹ ہو کر، اپنے ہی بندوں کو مار رہے ہیں اور دولت سے اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں اور باہر سے آنے والی دولتوں کو بھی اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس کو ناکام کرنے کے لیے اپنے اس بڑے مال میں سے جو لوٹا ہوا مال ہے, جو پاکستان کا دراصل مال ہے, وہ بھی غیروں کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ملک سے باہر لے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر اپنا ٹیکس بھی نہیں دیتے. وزیر اعظم ٹیکس دیتے ہیں, صدر پاکستان ٹیکس دیتے ہیں, نہیں کیا, اس کی دولت ہی نہیں ہے یہاں پر. آپ کے دو دفعہ وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف صاحب, جو پاکستان کی متمول ترین ایک ہستی ہے, آن ریکارڈ ہے کتنا ٹیکس دیا اس نے, کس کو, نہیں دیا. وہ کل آن ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہ جلسے میں کھڑے ہو کر بات کرنا اور بات ہے. لوگوں نے تو ٹی وی کے اوپر ان کا وہ پرفارمنس دکھا دیا ہے اور اخباروں کے اندر چھاپ دیا ہے, ان کی بڑی توہین ہے, انہیں چاہیے کہ عدالت میں چلے جائیں. اور امریکہ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اب ہم سے بھیک مانگنے کی بجائے وہ جو تمہارے ذمہ ٹیکس ہیں پہلے وہ تو دو. ہاتھ نہ پہنچے تو تھو کوڑی. اے پیغمبر اسلام, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں. مشرف بڑا برا, مشرف بڑا برا, مشرف بڑا برا, مشرف بڑا ہی برا. کیوں بھائی برا؟ اس لیے کہ وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. اگر برا اس لیے ہے کہ وہ امریکہ کا بدترین ایجنٹ تھا تو بے نظیر اور نواز شریف کس کے ایجنٹ تھے؟ اگر اس دوڑ دھوپ کے اندر جو کفر کے لیے کی جا رہی تھی, یوسف رمزی کس نے دیا تھا, ایمن کانسی کس نے دیا تھا, عرب مجاہد مصر حکومت کے حوالے کس نے کیے تھے, اور سکھوں کی وہ فرشتے کس نے دی تھیں, اور ہم نے اعتزاز احسن کے زندہ باد کے نعرے لگائے وہ تحریک کے اندر جب وہ چل رہی تھی اس کی عدلیہ کے حوالے سے. ہم پکارتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر تو, میں اس لیے ان باتوں پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ میں 6 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ 2010 کے اندر ساری مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں گی, اور اس کا اتحاد 6 سال پہلے کہا تھا, مسلسل کہتا آ رہا ہوں, رستے میں میں نے کوئی روکا نہیں ہے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگیں بھی امریکہ کے کہنے پہ الگ الگ ہوئی ہیں, لیکن ان کے ووٹ اپنی جگہ پر مسلم لیگ کے نام پر اور پیپلز پارٹی کے نام پر قائم. ان کو دوبارہ سن 2010 کے اندر مسلم لیگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا, اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے, اور پاکستان سے لوٹ کھسوٹ انہی 5-7 سالوں کے اندر 2015 سے 2020 کے درمیان کے عرصے میں وہ مکمل کریں گے, اور کسی لمحے بھی پاکستان کو ناکام ریاست قرار دے کر اقوام متحدہ کے حوالے کیا جائے گا, اور اقوام متحدہ دراصل امریکہ کا دوسرا نام. اور میں نے بڑی تنظیموں کو یہ بات اس وقت بھی سمجھا دی تھی اور مسلسل سمجھاتا آ رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے کبھی طالبان کے نام پر کبھی القاعدہ کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، جتنے دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہو سکتے تھے وہ انہوں نے میکسیمم مار دیے ہیں. ان سے ابھی تک دسترس سے جو بچے ہوئے ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ جو دین کا غلبہ چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی 6 سال سے میں مسلسل کہہ رہا ہوں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں روز پڑھتا ہوں، قرآن سے پوچھتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں وزیر داخلہ جس طرح آج کون ہے جی وزیر داخلہ ہمارا، اتنے ہی خوبصورت انسان میاں مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائیں گے اور جماعت اسلامی کے اوپر وہ مظالم ہوں گے. الامان الحفیظ، یہ دشمن کی پلاننگ ہے، لیکن میرے اللہ کی بھی تو پلاننگ ہے کہ نہیں جی؟ مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں، مایوس نہیں ہونا. اگر میں اور آپ صرف اس دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ فضل الرحمان الٹا لٹک جائے، کسی کو لٹکا سکے گا؟ اس کے بس میں نہیں ہوگا. اس لیے کھول کے میں نے باتیں بتائی ہیں کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے. اے پیغمبر اسلام، جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اور میں نے یہاں پہ یہ جملہ اختیار کیا تھا کہ حالان نقصان تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، اللہ نے محبت اور پیار اور اپنائیت کا یوں اظہار کیا کہ یہ نقصان تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. گویا مسلمانوں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ لے گا؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، اسلام کی غلبے کی بجائے دنیا کے بنائے ہوئے قوانین، یہ حدود آرڈیننس جو ہے وہ ہم نے بنائے ہوئے تھے، یا علی قوانین جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، کمیٹیوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے مقابلے پر ان کے نفاذ کریں گے، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. تو مجھے بتائیے، وہ قوانین اللہ کے چھوڑ کر ہم نے غیروں کے اپنائے ہیں تو کس کا نقصان ہو رہا ہے جی؟ ہمارا ہو رہا جنہوں نے ان کی مدد کی، ہمارا ہو رہا. ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم اب وہ آج کی آئے، یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. وہ جی جماعت اسلامی نے تو جتنا ہی نہیں، کی ضرورت ہے ووٹ دینے دی، جتنا تھے پیپلز پارٹی نے میں، مسلم لیگ نے میں، یہی ووٹ آپ کا ذہنیت ہے. اور حق اور باطل کہاں چلا گیا پھر؟ آپ کو کس کا ساتھ دینا تھا؟ حق کا کہ جیتنے والے چودھری کا؟ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں، یہ بار بار اس لیے انہیں جتا رہے ہیں، جتنے خزانے تم نے چور بن کر اکٹھے کرنے ہیں، اپنے نامہ مال جتنا سیاہ کرنا ہے کر لو، تم دیکھو گے کہ مومن پھر آخرت کے اندر کس شان سے رہیں گے اور تم کس ذلت اور توہین کے ساتھ رہو گے. اور یہ وہاں کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی شہنشاہ ایران امریکی ایجنٹ بن کر دنیا کا امیر ترین انسان بنا، تو آخری وقت میں ذلیل اور رسوا کون ہوا ہے؟ صدام نے اگر اللہ کے مقابلے پر باس پارٹی بنا کر اخوان المسلمین کے 50,000 افراد کو سزائے موت دی ہے، تو دنیا کے اندر پہلے عذاب سے بچ گیا ہے؟ جن کا ایجنٹ بنا انہیں کے ہاتھوں مارا گیا، اور وہ قوم جس نے ان کا ساتھ دیا تھا صدام صاحب کا وہ قوم بچ گئی ہے، ان کی عزتیں بچ گئی، ان کا مال بچ گیا، اور وہ جو سجدے کرنے والے تھے، وہ روزے رکھنے والے، وہ نمازیں پڑھنے والے جو کہتے تھے ہم سیاسی نہیں ہیں، ان کی عزتیں بچ گئی، ان کا ملک بچ گیا. یہی حال افغانستان کا ہے. اللہ نہ کرے کوئی داستان پاکستان کی یوں سنائے، لیکن اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ اپنی ایک اور بات آگے سمجھا رہے ہیں. ٹائم مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے رفیع، آج یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ٹائم ہمارا ہو گیا. اگلی دفعہ اگلی آیت پڑھیں گے، لیکن میں آپ سے چاہوں گا کہ میری بات کے ختم ہونے پر، میرے خاموش ہونے پر، خاموشی ہی کے ساتھ ایک منٹ کے لیے کم از کم آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آج تک آپ کا رویہ کیا رہا. کہیں اس عذاب مہین کے ہم مستحق تو نہیں ہو رہے؟ کلمہ تو کفار کے لیے کہا گیا ہے، کہیں ہم اس کے مستحق تو نہیں؟ پھر ہمیں کون سا رویہ اپنا لینا چاہیے؟ اس کے بارے میں فیصلہ کر کے اٹھیے، ویسے نہ اٹھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سانس آئے کہ نہ آئے. اگر ابھی موت آ جائے تو اللہ یہ تو لکھ دے کہ قرآن کی بات کو پڑھا سمجھا تو زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ خواہش تو یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ رات کو تنہائیوں میں جب آپ کے پاس آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، پھر ان باتوں کو ریکال کیجئے، اور اگر آپ کا رویہ اور آپ کا سابقہ معاملات یہ بتاتے ہوں کہ آپ نے اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ویسی ہی زندگی گزاری ہے، تو ایک سجدے کر کے شکرانہ ادا کر لیجئے. اور اگر خدا نخواستہ معاملہ دوسرا نکلے تو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے دو آنسو بہا کر اسے معافی مانگ لیجیے، اور آئندہ کے لیے اچھی بامقصد زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیجئے. کون جانے کہ جب آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں آپ انہیں پونچھ رہے ہوں، تو اللہ ہماری زندگی کے بلکہ امت کے سارے گناہوں کو پونچھ ڈالے. تو آج رات کی یہ پریکٹس ضرور کیجئے. میں خاموش ہوتا ہوں، ابھی بھی فیصلہ کر کے اٹھئے، پھر رات کو تو تفصیل سے اللہ سے باتیں کیجئے. یہ باتیں اللہ سے جب انسان کرنے لگتا ہے اور اس کو جواب آنے لگتا ہے تو یہ ہے اللہ والا. تم اللہ والے بن جاؤ، تمہاری پشت پر تمہارا اللہ خود آن کھڑا ہوگا، پھر دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی تمہاری مدد کے لیے اپنے ہرکارے لگا دے گا. اللہ میرا اور آپ کا حال مناسب. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جو آپ نے اپنی استقامت کے لیے اور تبدیلی اور ارتقاء کے لیے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ اسے آپ کو افا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ آپ کو ثبات عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. دعا کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے. ہم جسمانی بھی بیمار ہیں اور روحانی بھی بیمار ہیں. اے اللہ، سب کو شفا، شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ، سب بیماریاں دور فرما، جسمانی بھی اور روحانی بھی. میری اہلیہ عید سے اب تک انجائنا کی وجہ سے کوئی ہم 6-7 دفعہ ہسپتال جا چکے ہیں. رات بھی انجیوگرافی ہوئی ہے اور ایک جگہ پہ بلاکیج ہے. اے اللہ، تو اپنی قوت کے ساتھ اے شافی الامراض اسے شفا عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، کسی امتحان میں نہ ہمیں ڈال. اے رب، کرم فرما، رحم فرما. اے اللہ، وہ سارے مومنین والمومنات جو تیرے دین کے احیاء کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے کاموں میں برکت ڈال دے. جن جن لوگوں نے تیرے دین کے احیاء کے لیے جتنا جتنا جیسے جیسے جہاں جہاں جو جو کام کیا ہے، تو جانتا ہے. اللہ ان کے کاموں میں برکت ڈال دے، ان کے کاموں کو اندر یا اللہ تکمیل عطا فرما دے. اور وہ لوگ جو کام کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. وہ جن کا تو نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدے پورے کر دینا. اللہ علیہین میں ان کو انعامات سے نواز دینا. رب ذوالجلالہ والاکرام، بالخصوص سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ، جو میرے مرشد، جو میرے محسن ہیں، جنہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر مجھے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا. یا اللہ، اس محسن کی قبر کو بالخصوص نور سے بھر دینا، اور اللہ علیہین میں جگہ عنایت فرما دینا. یا اللہ، جتنے مومنین والمومنات آپ تک پہنچ گئے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، ان کے نیک کاموں کو بڑھا کے قبول فرما لینا. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دینا، بالخصوص میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ، جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا، مار کے، ڈانٹ کے، پیار کے ساتھ اس راہ پہ لگایا. یا اللہ، ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دینا. یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرمانا، اور پاکستان کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں عطا کر. اے اللہ، جن سے تو راضی. اے اللہ، ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ اقتدار دے دے جو پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، جو یہاں پر اللہ کے تیرے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کے اس نظام جس کے لیے انہوں نے مارے کھائی ہیں، یا اللہ، جو اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ، ان کو اس پاکستان کا اقتدار نصیب فرما دے. یا اللہ، دنیا کے تمام وڈیروں، خاکانوں نے، یا اللہ، دنیا کے بڑے ظالموں، جابروں نے پاکستان کو گھیر لیا ہے اور پاکستان کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں. ہمارے اپنوں، غداروں کی سازشوں نے ان کا ساتھ دے دیا ہے. اے رب ذوالجلالہ والاکرام، اس کرٹیکل سچویشن کے اندر ہماری خصوصی مدد فرما. یا اللہ، ہماری خصوصی مدد فرما. یا اللہ خصوصی مدد فرما، پاکستان کو بچا لینا، یا اللہ پاکستان کو بچا لینا اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہمارا نقشہ جو قرآن ہاؤس کا ہے وہ تو پاس ہو جائے گا، وہ ہمیں مل جائے گا، اس کے بعد اس کو بنانے کا سلسلہ شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے میکسیمم فنڈز کی ضرورت ہے تاکہ یہ مرکز بنا کر ہم اساتذہ کی ایک فوج تیار کر سکیں جو گلی گلی محلے محلے جا کر ایک ایک فرد تک تیرے دین کی، اس کے دین کی دعوت کو پھیلا سکے۔ تو اس کے لیے آپ کے تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ اس تعاون میں اگر کوئی اپنی صلاحیتیں بھی دینا چاہے، کوئی آرکیٹیکٹ، کوئی انجینئر، چاہے وہ سول کا ہو، چاہے وہ الیکٹریکل ہو، جو آدمی جس فیلڈ کا بھی ہے، جو اپنی خدمات وہاں دینا چاہے، حتیٰ کہ وہاں پہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے کوئی اپنی ڈیوٹی دینا چاہے کہ وہاں سے کوئی سامان لیکیج نہ ہو جائے، اس کے لیے جو اپنا وقت بھی دینا چاہے وہ بھی اپنا نام لکھوائے، تاکہ ہم ایک ٹیم کے طور پر اس کام کو لے کر چل سکیں اور پوری قوت کے ساتھ یہ کام جلد از جلد مکمل کر سکیں۔ اس میں مجھے آپ کے تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ اپنے وہ نام بھی آج لکھوائیے، آئندہ وہ کسی سے مشورہ بھی کر لیجئے، کوئی آپ کا عزیز یہ کام کر سکتا ہو، ہمارا اس میں ساتھ دے سکتا ہو، جس حوالے سے بھی کوئی کہے کہ میں مٹیریل کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہوں، میں مٹیریل کو ماپ سکتا ہوں صحیح طرح، جب بھی سامان آئے گا ہم اس کو ماپ لیں گے، مٹیریل دیکھ لیں گے کہ مٹیریل ٹھیک ہے کہ نہیں، جو اس کے اندر بھی ساتھ دے سکے، یعنی کسی فیلڈ کے اندر کوئی بھی ساتھ دینے کے قابل ہو، مجھے ان کی ضرورت ہے، میرے ساتھ انہیں کر دیجئے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ طاہر صاحب کے پاس رشید بک موجود ہے، ادھر سلمہ صاحبہ کے پاس بھی ہوگی رشید بک، اپنے پیسے جمع کروا دیجئے۔